لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محرم الحرام کا مقدس مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں خصوصاً عاشورے کا دن یہ بہت زیادہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور شروع سے یہ تاریخی رہا ہے. محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ، بے شمار واقعات رونما ہوئے ہیں اور خصوصاً سن 61 ہجری میں جو عاشورہ تھا اس کے واقعات جو تھے یہ بہت زیادہ مطلب خونی اور افسوسناک ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے عاشورے کا دن جو ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ مطلب ہے کہ لوگ اس کو یادگار کے طور پر مناتے ہیں. میں نے بھی سوچا کہ آج کچھ اہل بیت اطہار کی شان میں کچھ ان کے فضائل اور مناقب عرض کروں. اس سے پہلے کہ ان کے فضائل بیان کروں، مجھے ایک منقبت بہت پسند ہے جو امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے بھائی جان حضرت حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی لکھی ہوئی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی جان کے جو کلام ہیں یہ الحمدللہ مطلب شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. تو میں اصول برکت کے لیے چند اشعار، میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ یہاں پر پڑھوں.
باغ جنت کے ہیں بہرے مغرہ خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدرہ خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائی پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائی پاک کرتا ہے بیان، ظاہر شان اہل بیت آیا ہے تطہیر سے، ظاہر شان اہل بیت ان کے گھر میں بے اجازتی جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، رزم کا میدان بنا گے، جلوہ کا ہے اس نو عشق، رزم کا میدان بنا گے، جلوہ کا ہے اس نو عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، اے شباب فضل کل یہ چل گئی کیسی روا، کٹ رہا ہے دینا تھا دوستان اہل بیت، کٹ رہا ہے دینا تھا دوستان اہل بیت، کس شفیع کی
وقت رخصت
میں آخری اے بے وجہ اہل بیت دو سلام آخری اے بے وجہ اہل بیت بے ادب گستاخ پھر سنا دے اے حسن
رضی اللہ تعالی عنہ
بے ادب گستاخ پھر سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت
پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اہل بیت کی تعریف فرمائی ہے اور ان کی شان میں ان کے گھر پہ ہی قرآن نازل ہوا ہے اور ان کی شان میں بھی آیات نازل ہوئی ہیں چنانچہ 22 پارے کی پہلی رکوع میں ارشاد ہوتا ہے
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
ترجمہ کنز الایمان اللہ عز و جل تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. جب یہ آیات مبارک نازل ہوئی اس سلسلے میں حضرت سیدنا عمر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں پاکی کی آیت پاک کرنے والی آیت. یہ سیدتنا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نازل ہوئی. جب یہ نازل ہوئی تو اسی وقت سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین اور سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلا لیا اور ان تینوں کو اپنی چادر مبارک میں چھپا لیا اور دعا فرمائی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے نجاست قبول فرما اور انہیں پاک کو صاف کر دے. اس وقت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت اطہر کے پیچھے تھے. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اس ضمن میں کنز ایمان کے حاشیے پر فضل الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امہات المؤمنین بی بی فاطمہ مولا علی اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں. ام المؤمنین جو ہیں امہات المؤمنین جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا مقام دیا تو اسی آیت کے ضمن میں مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر جو میں نے شروع میں ابھی سنایا آپ کو تو جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا جبریل امین جس کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہوں ان کے ساتھ لوگوں نے کیسا سلوک کیا. دنیا کی محبت اور دنیا پرستی
اور اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے. تو خصوصاً مجھے حسنین کریمین کی شان بیان کرنی ہے کہ ان کی شان میں بہت ساری مطلبنے کی روایات ملتی ہیں, اور حسنین کریمین کا مرتبہ ہی بہت بلند ہے. یہ ترتیب بار ہم اہل سنت کے نزدیک جو ترتیب ہے اس میں یہ ہے کہ خلفاء راشدین یعنی سب سے افضل جو ہیں انسانوں میں, سب سے افضل انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا کڑا ہوتا ہے, اور جب تک امتحان نہ دے لے سند بھی تو نہیں ملتی. پہلی دوسری چوتھی پانچویں کلاس کا امتحان بھی آپ کو پتا ہوگا, اور پھر میٹرک یا اس کے بعد والے امتحان, تو جتنی کلاس اوپر جاتی ہے اتنا امتحان جو ہے وہ سخت اور مشکل ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر مشکل امتحان کے بعد جو سند آتی ہے اس کی بھی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. ایک روز سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جبکہ بہت ہی منے تھے, تو ان کے رونے کی آواز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں پہنچی, تو بیتابانہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا بیٹی اس کو رلایا مت کرو, اس کے رونے سے میرے دل کو سکون ہوتا ہے. تو جو ان شہزادوں سے محبت کرتا ہے اس کے بھی انشاءاللہ وارے نہیں, لیکن محبت کا ڈھنگ ہونا چاہیے. تو یہ دونوں حضرات جو تھے یہ بہت زیادہ مطلب اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان سے بے حد پیار کرتے تھے, اور دونوں حضرات کی زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں گزری. یہ تو بچپن کے حالات آپ نے سنے, جب یہ بڑے ہوئے اس وقت بھی ان کی اپنی اپنی شان تھی, اور ان کی عظمت کے ڈنکے اس وقت بھی بچتے تھے. ان کا تقویٰ, ان کی پرہیزگاری, ان کی سخاوت, ان کی فیاضی اپنی جگہ آپ تھی. اور یہ حضرات صاحب کرامت بھی تھے. چنانچہ ایک بار سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اور سیدنا ابن سبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کہیں جا رہے تھے, چلتے چلتے نخلستان آ گیا, کھجوروں کے مطلب جو باغات ہوتے, اور وہ باغ وہ جو تھا کھجوروں کا جو باغات وہ سب خشک تھے. ایک جگہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے کچھ بچھا دیا, آپ اس پر رونق افروز ہوئے. تو جس درخت کے نیچے آپ تشریف فرماتے ابن زبیر نے عرض کیا کہ کاش کہ یہ درخت جو ہیں یہ سرسبز و شاداب ہوتے اور کاش ہمیں ان کی کھجوریں ملتی. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور خواہش ہے مگر اس وقت کہاں میسر آ سکتی. تو آپ نے آہستہ آہستہ زبان کو کچھ فرمایا اور پھر دعا کی. تو جس درخت کے نیچے آپ رونق افروز تھے دیکھتے دیکھتے وہ سر سب اور شاداب اور اس میں کھجوریں بھی لگتی. آپ نے فرمایا کہ ابن زبیر جتنا جی چاہتا ہے کھاؤ. اس میں شتر باندھ رہا تھا وہ حیران ہو گیا اونٹ چلانے والا, اور حیرت سے وہ کہنے لگا اللہ انکا ساحر, آپ تو خدائی قسم بہت بڑے جادوگر ہیں. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بد نصیب تجھے کیا معلوم کہ یہ ساحر نہیں ہے جادوگر نہیں ہیں, یہ مستجاب الدعوات ہیں. مستجاب الدعوات اس کو بولتے ہیں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ تو اہل بیت کے سرداری, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہ جادوگر نہیں ہیں. تو اس نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے. اتنی عظیم الشان ہستی ہونے کے باوجود خوف خدا آپ نے کٹ کٹ کر بھرا ہو. ایک مرتبہ کا واقعہ, حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں خانہ کعبہ میں عبادت کر رہا تھا, ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ کمبل میں اپنا منہ چھپائے ہوئے اور کعبۃ اللہ شریف کے دروازے پر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں, اور اس طرح دعا مانگ رہے ہیں جیسے کوئی سخت پاپی اور بہت زیادہ گناہگار آدمی ہو اور بہت بڑا گناہ جس سے سرزد ہو گیا ہو اور ہیبت کھا کر وہ مطلب انہیں توبہ کر رہا ہو. ساری رات وہ اس طرح وہ شخص جو تھا کمبل لپیٹے روتا رہا. میں بھی سمجھا کہ یہ کوئی بیچارہ بہت بڑا اس سے جرم ہو گیا, مجھے اس پر بڑا ترس آیا. جب وہ جانے لگا تو مجھے مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے اس کو پکارا کہ بھائی ذرا اپنا چہرہ تو دکھا دو, مجھے نام بتا دو, میں بھی تمہارے لیے دعائیں مغفرت کیے دیتا ہوں. تو وہ شخص ٹھہر گیا اور اس نے اپنی چادر ہٹائی اور اپنے منہ سے اتنے الفاظ کہے, میرا نام حسن ہے. حسن بصری تو ان کو پہچانتے تھے, جیسے ہی چہرہ دیکھا تو ایک دم چونک پڑے گئے, یہ تو سید الاسقیاء راکب دوش مصطفیٰ نواسۂ احمد مجتبیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نادم ہو کر دوڑا, امام حسن بصری فرماتے ہیں, اور ان کے قدموں میں گر گیا. اور میں نے عرض کیا کہ حضور آپ تو مطلب اس قدر مطلب اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی شان تقویٰ اور آپ کی شان عبادت تو کیا کہیے, پھر بھی آپ اس قدر گریہ وزاری کرتے ہیں, اس قدر روتے ہیں. تو سید حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر گریہ تاری ہو گئی, پھر رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا کہ اے حسن بصری, یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے اپنا قدم رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں. میرے آقا میرے نانا جان رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو میری امی جان کو بھی میں نے خود دیکھا ہے کہ اس طرح فرماتے تھے کہ فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ تو مطلب یعنی کہ میری بیٹی ہے, بلکہ تو عمل کر عمل کر عمل کر, اس طرح مطلب میں نے خود سنا ہے کہ میری ماں سے سرکار یہ فرماتے تھے. تو حسن خوب سمجھ لو کہ سید النساء نور چشم مصطفیٰ فاطمہ زہرا کو جب عمل کی حاجت ہے تو میں بیچارہ کیا ہستی رکھتا ہوں. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی رقت انگیز گفتگو کا مجھ پر بہت اثر ہوا اور میری چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا. جب ہوش میں آیا تو شہزادہ صاحب واپس تشریف لے جا چکے تھے. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بی بی فاطمہ کو فرمایا کہ تم بھی عمل کرو, یہ مطلب ہے کہ عمل کی تاکید پر ہے, ورنہ سرکار اپنے اہل حضرت کی شفاعت فرمائیں گے. سرکار تو کبائر والوں کی شفاعت فرمائیں گے تو اپنے اہل بیت کو کب چھوڑیں گے, بلکہ یہ اہل بیت ہم گناہگاروں کو چھڑائیں گے. اور ان کی شانیں تو یہ ہے کہ ہم جیسے بدکار اور روسیہ ان کے دامن میں پناہ لیں گے, لیکن امت کے لیے بہرحال یہ تاکید کے عمل سے ہر صورت میں غفلت نہ کیا ہے. اور جو جتنا مطلب جن کی شان جتنی بلند ہوتی ہے نا, وہ اتنا ہی مطلب یعنی کہ عمل زیادہ کرتا ہے. تو یہ عمل کی مطلب ترغیب کے لیے یہ فرمایا گیا. تو میرے پیارے پیارے سائے بھائیوں, میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, الحمدللہ اہل بیت کی شان اور عظمت کے کیا کہنے. حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی, ان دونوں حضرات اپنے اپنے طور پر 25-25 بار پیدل حج کیے. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, کسی نے آپ سے عرض کیا کہ حضور سواریاں موجود ہوتے ہوئے آپ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے مالک و مولا عز و جل کی بارگاہ کی طرف سوار ہو کر جاؤں. اور اس قدر آپ کا جذبہ تھا کہ بعض اوقات اس پیدل سفر میں آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے, سوج جاتے, لیکن آپ بہرحال پیدل سفر فرماتے تھے. تو یہ ان حضرات کا حصہ تھا, انہی حضرات کا جذبہ تھا. حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنی کنیز کھانا لانے کے لیے حکم فرمایا. وہ کھانا لانے لگی, اتفاق سے اس کو ٹھوکر لگی. قریب جب پہنچی ٹھوکر لگی تو وہ کھانا جو تھا وہ سب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرا, اور آپ کے کپڑے وغیرہ آلود ہو گئے. اس کو وہ کنیز جو تھی وہ بھی قرآن دان تھی, کس کے گھر کی کنیز تھی, اس کے منہ سے یہ آیت نکلی, والکاظمین الغیظ, مومن کی شان میں یہ آیت ہے. کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یہ ہے, اور غصہ پینے والے. مومن کی شان یہ ہے غصہ پینے والا ہوتا ہے, اور غصہ پینے والے. تو یہ آیت جب سنی تو اب یہ عمل نہیں کریں گے تو کون کریں ہم؟ فوراً آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو, جلال مبارک ٹھنڈا ہو گیا, اور فوراً زبان حق کے ترجمان سے نکلا, میں غصہ پی گیا. پھر وہ کنیز بولی, والعافین عن الناس, کا ترجمہ کمزوری مان شریف نہیں ہے, اور درگزر کرنے والے. مومن جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے, معاف کرنے والا ہوتا ہے, یعنی کہ بھر کے بیٹھا اور موقع کی کاٹ میں رہے کہ جیسے موقع ملے میں انتقام لوں, جیسے ہم لوگ کرتے. اگر ہمیں کسی نے ڈانٹ بھی دیا, اگر اس نے چار آدمی میں ڈانٹا تو ہم کوشش کریں گے ہزار آدمیوں کے سامنے اس کو دلیل کریں, لیکن ان کی شان یہ نہیں, وہ اپنے نفس کے لیے بدلہ لینے والے نہیں ہوا کرتے. تو جب اس نے کہا والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کرنے والے, تو فوراً آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا, عفوت عنک, میں نے تجھے معاف کیا. تو جھٹ اس نے آیت کا آخری حصہ بھی تلاوت کر دیا, واللہ یحب المحسنین, اس کا ترجمہ ہے, اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں. سلیمان شرکت, اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں. تو اس پر حضرت سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ بے قصے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, تو آزاد ہے لوجہ اللہ, اللہ کے لیے. تمہارا لیے کہ میرے پیارے پیارے سبھی بھائیوں آپ نے دیکھا کہ ایک تو وہ اس سے لغزش ہوئی, اچانک کو ٹھوکر لگی بھارت, کپڑے خراب ہو گئے. اب ہمارا اگر کوئی نوکر یا ہمارا کوئی لازم اس سے مطلب کوئی اس قسم کی بات ہو جائے کہ وہ ٹکرا جائے یا بیچارے کو ٹھوکر ہو کر لگ جائے تو ہمارے منہ سے فوراً نکلے گا ابھی اندھا ہے, دیکھ کر نہیں چلتا, آخر اتنی جلدی کیا تھا, میرے کپڑوں کا ناس کر دیا تھی, اور دو چار موٹی موٹی گالیاں, بلکہ بعض لوگ تو پتہ گندی گالیاں بھی دیتے, اور اس طرح مطلب یعنی کہ وہ گناہگار ہو یا نہ ہو سیٹھ گناہگار ہو جاتا ہے نا, آقا جو ہے آج کل کا سیٹھ سمجھے یہ گناہگار ہو جاتا ہے الٹا سیدھا بول کر, لیکن وہ کیسے ہوتے, اور اس کو تو مطلب جرم کی کتنی پیاری سزا ملی کہ جرم کی سزا میں وہ آزاد کر دی. اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ کی برکات سے ہم سب کو مالا مال کر, اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے. تو یہ دونوں شہزادے بہت زیادہ مطلب عظمت والے ہیں, لیکن ان کے امتحانات بھی اتنے کڑے ہوئے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی کہ واقعی ان کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا, اور پھر بھی ان کے صبر و ضبط کا عالم یہ کہ انہوں نے آخر دم تک زہر دینے والے کا نام نہیں لیا. یہ آپ نے بہت تقریروں میں سنا ہوگا, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ کہ انہوں نے آخر تک سکوت کیا, آخر تک نہیں بتایا کہ زہر کس نے دیا, بتائیں. اچھا اب گواہ بھی نہیں, شریعت میں گواہ ضروری ہے کہ اگر کسی پر الزام ہے تو اس کے لیے مطلب جب تک گواہ پیش نہ کیے جائیں فرد جرم عائد نہیں ہوا کرتے, یہ اصول ہے. تو ان پر فرد جرم عائد نہیں ہوا, آخر تک نہ انہوں نے بتایا کہ کس نے زہر دیا, وہ شہید ہو گئے مگر ضبط کر گئے, کہ قیاس سے کسی کا نام بتا دے اور اس کو سزا مل جائے یہ ان کو پسند نہیں. واللہ اعلم بالصواب, اللہ بہتر جانتا ہے کس نے زہر دیا. تو یہ مطلب یہ کہ زہر خورانی سے جامع شہادت نوش کرتے ہیں, اور راکب دوش مصطفیٰ جگر پیوند مرتضی جگر گوشہ فاطمہ نور چشم مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ, یہ تین دن بھوکے پیاسے رہ کر اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کے نو شگفتہ پھولوں کو کاکو خون میں لتھڑتا دیکھ کر اور ان کی شہادتوں کے صدمے سہ سہ کر, حتیٰ کہ ننے علی اصغر وہ بھی حقیقی مدنی منا 6 ماہ کی عمر تھی, وہ علی اصغر بھی اس کربلا کے قافلے میں موجود, وہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے, زبان اس کی سوکھ رہی, سوکھ کر کاٹا ہوا. تو آپ اتمام حجت کے لیے اس کو لے کر گئے کہ چلو مطلب ان کو شاید یہ کہہ دیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس اتنے بچے بھی چھوٹے, تو جا کر ان کو سمجھایا یزیدیوں کو کہ میرے ساتھ تو یہ 6 مہینے کا بچہ بھی ہے, اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ پانی کا گلاس مجھے دو گے, آپ خورا اگر مجھے دو گے تو میں اس میں سے پی لوں گا, مجھے مت دو, اپنے ہاتھ سے اس ننے منے علی اصغر کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دو. لیکن ان پر شکاوت اس قدر غالب آئی تھی کہ ان میں سے ایک ظالم فرمدا نامی صفاق اور بے رحم تیر چلایا, اور وہ تیر جو صاحب علی اصغر کے حلق میں لگا اور اس سے علی اصغر نے ایک جھرجھری لی اور تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے. دیکھا جو یہ نظارہ کانپا ہے عرش سارا, اصغر کے جب گلے پر ارمل نے تیر مار. کتنا یعنی کہ عجیب و غریب نظارہ تھا کہ مطلب 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا گیا, اب اس کا صدمہ اس قدر صدمہ ہوا. اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا, ننا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا. اتنے صدموں پر صدمے سہ کر پھر اپنے بچے نوجوان بیٹا علی اکبر جو ہم شکل پیغمبر تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی آپ کے سامنے شہید کیے گئے. آپ کے بھتیجے حضرت سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ وہ بھی آپ کے سامنے شہید کیے گئے. آپ کے بھانجے حضرت محمد اور عون رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید کیے گئے. اور سارا خاندان کا خاندان آپ کے سامنے مطلب کٹ گیا. اب اتنے صدمے ہو اور پھر بھوک اور پیاس آپ کو آدمی پتا ہے کہ آدمی اس سے بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود پائے استقلال کو ذرا برابر لگنش نہیں آئی کہ باوجود بھی تلوار ذوالفقار پکڑ کر میدان میں کود گئے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے. آخر دشمنوں نے نرغہ تنگ کیا, اپنا گھیرا تنگ کیا. اب ایک آدمی وہ بھی تین دن کا بھوکا پیاسا اور ہزاروں کے سامنے کیسے کیسے کب تک آخر اگر زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. جمعے کا دن تھا, دوپہر کا وقت تھا, ظہر کی نماز ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی تھی, فجر تو پڑھ لی, ظہر نہیں پڑھی. سمر دل جوشن آپ کے سینے پر چڑھ گیا تھا, قریب تھا کہ وہ آپ کا سر اقدس تن انور سے جدا کر دیتا. آپ نے اس سے مہلت مانگی کہ مجھے اپنے معبود کی بارگاہ میں آخری سجدہ کر لینے دیں. سر وہ ہٹ گئے اور آپ سجدے میں چلے گئے اور شمر نے سجدے ہی کی حالت میں آپ کا سر اقدس جو تھا وہ تن سے جدا کر دیا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا, کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والوں, ان کی نیاز کھانے کھلانے والوں, جن کی نیاز شوق سے کھاتے ہو حصول برکت کے لیے, انہوں نے سر نماز میں کٹوایا. تو صرف نیازی نہ بنے بلکہ نیازی کے ساتھ ساتھ نمازی بنے تو, بلکہ نمازی کے ساتھ ساتھ نیازی رہیں. جو مطلب ایصال ثواب بزرگوں کے لیے کیا جاتا ہے, کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے, اس کو مطلب احتراماً ہم لوگ نیاز بولتے ہیں. اس میں کوئی شرم گرفت نہیں ہے, بالکل جائز, وہ اللہ ہی کے نام کا ہوتا ہے, ایصال ثواب کے لیے منسوب ہوتا ہے بزرگوں کی طرف سے, اس کو نیاز کہا جاتا ہے. تو اس اور عام لوگوں کا جو فاتحہ کے دادی جان کا فاتحہ, ابا جان کا فاتحہ اور بزرگوں کی نیاز, بات ایک ہی ہوتا سب اللہ کے نام ہی پر ہے اور ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے. تو ہم مطلب یہ کہ نیاز کو شوق سے کھاتے ہیں, خوب شربتیں پیتے ہیں, خوب ٹھنڈے پانی پیتے ہیں, خوب کھچڑے کھاتے ہیں. اور ہمارے امام تین دن بھوکے پیاسے شہید ہوئے اور پھر بھی انہوں نے نماز, وہ نماز جو باقاعدہ ادا کی جاتی ہے, وہ بے شک کرنے کا موقع نہیں تھا ان کے لیے, موقع نہیں تھا. ان کی حالت جو تھی وہ اس وقت اضطراری حالت تھی, ان کا اپنا قابو اس وقت نہیں تھا, وہ امتحان میں تھا. لیکن بہرحال آخری وقت بھی دنیا کو یہ درس دے دیا کہ یزید نے جھکانے کی بہت کوشش کی, میں نے اپنا ایک ایک بچہ قربان کر دیا, ان کا آخری قطرہ تک بہا دیا اور اس کے آگے میں نہیں جھکا, اب بھی اگر میں جھکاؤں تو اپنے رب کے آگے جھکا. تو مومن جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے مطلب جھکتا نہیں, مطلب وہ اللہ کے آگے جھکتا. کوئی یعنی کہ کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, جو مومن کامل ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ ان کے لیے ہی مطلب حصہ تھا, انہیں کا حصہ تھا اور ایک دین کی اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں کامیاب کیا اور وہ بالکل یعنی کہ فل پاس ہو گئے. وہ ان پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا, انگشت نمائی نہیں کر سکتا, ہر طرح سے مطلب وہ ہر قسم کی آزمائش میں وہ پاس ہو گئے اور ہمارے لیے بہت بڑا مطلب یعنی کہ درس عبرت چھوڑ دے. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اگر نعوذ باللہ یزید کی بیعت کر لیتے اس کی مت اس کے آگے جھک جاتے تو آنے والی امت کے لیے دلیل بن جاتا، لیکن وہ نہ جھکے، برابر انہوں نے مطلب لے کے اعلی کلمۃ الحق کے لیے اپنا جہاد کیا اور شہید ہو کر بھی حیات جاویدانی پا لی، زندہ جاوید. یزید اور اس کا لشکر تو تحس نحس ہو کر دباؤ برباد ہو گئے، آج ان سے ہمدردی کے دو بول بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں، لیکن امام علی مقام امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کی شمع آج بھی کروڑوں دلوں میں روشن ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی جذبہ ہو پیدا ہو. میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائی، وہ تو دین کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے گئے کہ سارا گھر انہوں نے قربان کر دیا، سب کچھ تن من دھن سے قربان. اور ایک ہم لوگ ہیں، ان کی قربانیوں کی داستانیں تو سنتے ہیں، اگر جوش آ جائے تو نعرے بھی لگاتے ہیں. اب ہم لوگ تو نعرے لگا کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جس ہم بڑی محبت کرتے ہیں، محبت کا جذبہ صادق ہونا تو بات بہت رنگ لاتی ہے، بہت رنگ لاتی ہے. ہمارے اسلاف وہ تھے، وہ کچھ بھی ہے چلو ہم تک اسلام پھر بھی صحیح معنوں میں پہنچا ہوا ہے. اب آہستہ آہستہ تو دوری ہوتی جا رہی ہے، اگر یہی حالت جو ہماری اس وقت ہے اگر یہی رہی، مسلمانوں کی جو حالت یہی رہی، تو کیا ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ یہ سمجھ سے بات، کئی ممالک ایسے ہوئے کہ جہاں مطلب جو اسلام کے مراکز تھے لیکن آخر کاروان مسجدوں کو تالے پڑ گئے، نمازوں پر پابندی پڑ گئی، قرآن عظیم پڑھنے پر پابندی پڑ گئی، اس لیے کہ غفلت مسلمانوں نے بہت برتی اور صرف دنیا کو زندگی کا مقصد بنایا، اور اگر علم حاصل کیا تو صرف دنیا کا حاصل کیا، جیسے ہم بھی صرف دنیا کا ہی حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم کون حاصل کرتا ہے، ہمیں کیا پتا، پانچ کلمے ہمیں تو کیا، ایمان مفصل ایمان مجمل ہمیں کہا یاد، تو پہلی بار سنا کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل شاید یہ تلفظ بھی ہم میں سے بہت سارے نہیں بول سکیں گے، اگر کچھ دیر کے بعد پوچھا جائے کہ میں نے کیا بولا تو یہ یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ یہ کیا بولا، سنا ہی پہلی بار پتا ہی نہیں. نماز پڑھتے ہیں نماز کے فرض نہیں معلوم، وضو کرتے ہیں وضو کے فرض معلوم نہیں، باپ کا جنازہ رکھا جس نے بیچارے نے پیٹ کاٹ کر ہم کو پالا، اور حق یہ ہے کہ بیٹا باپ کی نماز پڑھائے، یہ حق ہے اس کا، یہ ولی ہے اس کا وارث ہے، یہ مطلب حق ہے اس کا کہ یہ نماز پڑھائے یا جس کو چاہے جاتا، لیکن باپ کی لاش رکھی ہے جنازہ رکھا ہے بیٹا نماز نہیں پڑھا، بیٹا تو اپ ٹو ڈیٹ ہے ماڈرن، اس کو نماز پڑھانا تھوڑی آتی ہے، اس نے کبھی بھول سے بھی غور نہیں کیا کہ مجھے جنازے کی دعا بھی یاد کرنی چاہیے، ابھی غور ہی نہیں کیا، نماز جنازہ میں جتنی تکبیریں کہی جاتی یہ بھی نہیں پتا، وہ کبھی کھڑے ہو جاتے تو کنیکشن دیکھ لیتے تو کیا کرتا ہے، یوں کر لیے، جیسے عید میں لوگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، یوں کرتے رہتے ہیں دیکھ دیکھ کے، بعض لوگ بےچارے جو ہوتے ہیں تو جنازے میں اس طرح سائڈوں سے دیکھتے تو ایک فارمولیٹی ادا ہو جاتی ہے. تو باپ کا جنازہ ہے بیٹا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، باپ کی لاش رکھی ہوئی ہے بیٹا غسل نہیں دے سکتا، غسل بلائے گا نہیں، کیسے غسل دیا جاتا کبھی سیکھا ہی، اور معذرت کے ساتھ باپ نے بھی کبھی اس کو اس کی ترغیب دلائی نہیں، اب بھگتے اب باپ بھگتے. اب جو غسل دے گا ایک کرائے کا آدمی وہ کوئی سنتوں کا لحاظ کرے گا؟ بہت مشکل، ہم نے تو بہت غسل دیکھے، اس کو کیا رقت ہوگی کیا سوز ہوگا، اگر بیٹا باپ کو غسل دے گا تو اس میں رقت ہوگی سوز ہوگا درد ہوگا، یہ خواہش ہوگی میرا باپ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ سنتوں کا خیال رکھ کر کتابوں سے نکال کر کر کے وہ اس کو غسل دے گا، نماز پڑھائے گا باپ کی اگر بیٹا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بھی چھلک رہے ہوں گے شاید، اور ایک عام ہم جیسا جو آدمی پڑھائے گا جنازے پڑھاتے رہتے ہیں اللہ اکبر بھائی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو اللہ اکبر پڑھے آگے، تو رقت سے نہیں پڑھا سکتا، اپنے گھر کا فرض اس طرح کرے گا وہ عام آدمی نہیں کرے گا، یہ انڈر اسٹوڈ ہے، تو وہ کہاں پتا ہی نہیں کچھ، اب اس وقت یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، شہادت کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرو، امام علی مقام نے کیوں قربانی دی تو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اسلام کو باقی رکھنا چاہتے تھے، وہ اسلام کے شجر کو ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن افسوس کہ ہم اپنے ہاتھوں سب کچھ پائمال کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اے بھائیو, دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے, اپنی دنیا میں سے تھوڑا سا وقت نکالو, اپنی دنیا میں جہاں روزانہ آپ دنیا کے لیے وقف ہو چکے, آپ کی ساری تعلیم دنیا کی, آپ کا سارا کاروبار دنیا کا, دکانداری دنیا کی, سارے فنون آپ دنیا کے سیکھتے, اس سے تھوڑا تھوڑا وقت دیا کرے, اسی اسلام کی خاطر نکالے جس اسلام کی خاطر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید الشہداء کا لقب پایا. اپنے خون سے جس اسلام کے گلشن کی آبیاری کی, اسی گلشن اسلام کے لیے, اے کاش چند دنوں ہی کے لیے ہم بھی اپنے بچوں کو چھوڑنا سیکھیں, ہم بھی اپنے گھر بار اور کاروبار کو چھوڑنا سیکھیں, اور امام علی مقام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی سفر اختیار کریں دین کے لیے, امام علی مقام کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے اور سنتوں کے راستے پہ چلنا ہے, خود بھی سنتیں سیکھنی ہے, دوسروں کو بھی سکھانی ہے, اور اس تربیت والے قافلوں کے ساتھ آپ کو شرکت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام علی مقام کے نقش قدم پر چل کر اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ رحمت فرمائے.